بحرین کی انقلابی تحریک منامہ سمیت پورے ملک میں بحرینی اور سعودی فوجیوں کے تشدد کے باوجود عوامی مظاہرے، فلسطین پر قبضہ سب سے بڑا ظلم ہے، نئی دہلی میں مسئلہ فلسطین اور عالم اسلام سمپوزیم، اور ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے کے سربراہ کا دورہ عراق، دونوں ملکوں کے ثقافتی روابط میں فروغ پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں میثم رضا حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ بحرینی حکومت اور سعودی عرب کے فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرین اور سعودی فوجیوں نے دارالحکومت منامہ میں مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ربر کی گولیاں چلائیں۔ واضح رہے کہ بحرین میں آل خلیفہ اور آل سعود کے فوجی عام شہریوں پر زہریلی آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک دسیوں بحرینی مظاہرین شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے حملے کے باوجود مظاہرین نے اپنے احتجاج کے دوران ملک کی اصلی شاہراہوں کو بند کر دیا ہے۔ 14 فروری نامی انقلابی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی اصلی شاہراہوں کو بند کرنے کا مقصد آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند بے گناہ خواتین کی رہائی کے لیے اپنے مطالبات حکومت اور عالمی اداروں تک پہنچانا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بحرینی مظاہرین نے دارالحکومت منامہ میں ہوائی اڈے کو جانے والی سڑک کو بھی بند کر دیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جد، حفص، السنابس، ادیہ، اسکان اور المسلح شہروں میں آج مظاہروں میں خاصی شدت دیکھی گئی اور مظاہرین پر سیکورٹی فورس کی فائرنگ کے دھوئیں بھی فضا میں اٹھتے دیکھے گئے۔ العالم نے خبر دی ہے کہ منامہ میں بھی مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ نئی دہلی میں مسئلہ فلسطین اور عالم اسلام کے زیر عنوان سمپوزیم میں سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کے قبضے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
مسئلہ فلسطین اور عالم اسلام کے زیر عنوان دہلی میں ایک سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔
یوم نقبہ کے موقع پر غالب اکیڈمی میں جماعت اسلامی ہند دہلی اور ہریانہ کے اشتراک سے منعقدہ اس سمپوزیم میں 1948 میں فلسطین میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیے جانے کی مذمت کی گئی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری ڈاکٹر اعجاز اسلم نے اپنے صدارتی خطبے میں فلسطین پر قبضے کو سب سے بڑے ظلم سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ بڑا المیہ برطانیہ اور امریکہ کی حمایت سے رونما ہوا تھا اور آج 64 سال سے فلسطینی قوم در بدری کی زندگی گزار رہی ہے۔ سرکردہ سماجی لیڈر سوامی اگنی ویش نے، جنہوں نے ملینیم مارچ میں شرکت کی تھی، کہا کہ ہندوستان نے سب سے پہلے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ انہوں نے فلسطینیوں کی حالت کو افسوسناک بتایا اور کہا کہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد اب بھی پناہ گزینوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہے، جس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ عالم دین مولانا محسن تقوی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین ایک انسانی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایمانی مسئلہ بھی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کو تاریخ انسانیت کی سب سے مظلوم قوم بتایا، جو اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری گوہر اقبال نے مسئلہ فلسطین کو دینی مسئلہ بھی قرار دیا اور کہا کہ جس دن یہ مسئلہ حل ہوگا، دنیا کے بیشتر مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جا کر میں نے فلسطینیوں کی معاشی حالت کا جائزہ لیا تھا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی امداد کے لیے ایران کی قدردانی کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے مسئلہ فلسطین پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ اس وقت میں 70 لاکھ فلسطینی دنیا کے مختلف حصوں میں بحثت ریفیوجی آباد ہیں۔ اتنی بڑی آبادی، جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مہاجرین ہیں، جتنے ریفیوجیز ہیں، ان کا 1/3 فلسطینی ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی کو آپ نے ڈسپلیس کر دیا، اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور ان کو واپس اپنے مقامات پہ پہنچنے کی، اپنی آبادیوں بسانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ فلسطینی ریاست کا جلد سے جلد قیام ہو، فلسطین کے لوگوں کو بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور اس کے سلسلے میں عالم اسلام کو بیدار ہونا چاہیے۔
دوسرے مقررین نے بھی فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کو ذمہ دار بتایا اور کہا کہ آج کی مہذب دنیا میں فلسطینیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور خود عرب ممالک کے حکمرانوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
شام کے صدر بشار اسد نے ملک کے پارلیمانی انتخابات کے بعد کہا کہ شام کے عوام اصلاحات کے عمل کے حامی ہیں۔ شام کے ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ شام کے صدر بشار اسد نے ملک کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ان نتائج سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شام کے عوام اصلاحات چاہتے ہیں اور وہ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ اصلاحات کے حامی ہیں۔ شام کے پارلیمانی انتخابات 7 مئی کو ہوئے تھے جو ملک کے نئے آئین کی بنیاد پر انجام پائے تھے۔ شام میں رائے دہندگان کی تعداد 1 کروڑ تھی، جن میں سے 50% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق 30 خواتین پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئی ہیں۔ شام کی پارلیمنٹ میں 250 نشستیں ہیں۔ شام میں مزید مسلح باغیوں نے سیکورٹی فورس کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں۔ شام کے ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق 24 مسلح باغیوں نے حمص کے تلے کلخ نامی علاقے میں خود کو سیکورٹی فورس کے حوالے کر دیا، جنہیں دوبارہ مسلح کاروائیاں نہ کرنے کے تحریری عہد کے بعد رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ دوشنبے کو بھی حمایت صوبے میں 172 اور ترتوس میں 20 باغیوں نے سیکورٹی فورس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ حالیہ دنوں میں شام میں مسلح باغیوں کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ شام میں مسلح باغی کچھ عرب اور مغربی ممالک کی حمایت سے سن 2011 سے بدامنی پھیلا رہے ہیں اور ان کا مقصد اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کے لیے مناسب حالات پیدا کرنا ہے۔ وسطی ایشیا میں اجتماعی سلامتی کے معاہدے کی تنظیم CSTO کے رکن ملکوں نے سربراہوں نے ماسکو اجلاس میں شام کی حاکمیت اور اقتدار کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ ماسکو سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روس، بیلاروس، آرمینیا، قزاقستان، قرقزستان، ازبکستان اور تاجکستان کے سربراہوں نے اپنے بیان میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بڑھتی ہوئی بے چینی، کشیدگی اور اسی طرح افغانستان میں منشیات کی اسمگلنگ میں اضافے پر تشویش ظاہر کی۔ اجلاس کے اختتامی بیان میں، جسے CSTO کے موجودہ سربراہ اور قزاقستان کے صدر نور سلطان نظر بایوف نے پڑھ کر سنایا، کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، من جملہ ایران کا ایٹمی معاملہ، بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں پرم طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھی اس اجلاس میں کہا کہ اجلاس میں شریک سربراہوں نے عالمی مسائل میں اس تنظیم کے کردار کو زیادہ سے زیادہ ادا کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجتماعی سلامتی کے معاہدے کی تنظیم CSTO 1992 میں 9 آزاد جمہوریاؤں کی دولت مشترکہ کے دائرے میں تاشقند میں تشکیل پائی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کے حکام نے دونوں ملکوں کے اسلامی اور قومی اہداف کی تکمیل کے لیے ثقافتی اور ہنری تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراق کے وزیر ثقافت سعدون دلیمی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن ادارے کے سربراہ سید عزت اللہ زرغامی سے ملاقات میں، جو بغداد میں انجام پائی، عراق میں ایران کے ثقافتی مرکز کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے ٹیلی ویژن چینلوں کو ایران کے کامیاب تجربات کی ضرورت ہے۔ سید عزت اللہ زرغامی نے بھی اس ملاقات میں ایران کے سیریل اور فلموں کی بہترین کیفیت اور ناظرین پر مرتب ہونے والے ان کے مثبت اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامراج کی ثقافتی الغار اور استکبار کی سازشوں کا مقابلہ کرنے والی ثقافت اور روشوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادارے کے سربراہ سید عزت اللہ زرغامی نے کہا کہ اس وقت ایران کے 160 ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینل پوری دنیا میں مسلمانوں اور اسلامی انقلاب کے پیغام کو نشر کر رہے ہیں۔ عزت اللہ زرغامی نے اسی علاقے کے بعض ذرائع ابلاغ کی شیطنت اور شرنگیزیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو تسلط پسند نظام کے لیے کام کر رہے ہیں، کہا کہ ایران اور عراق کے ذرائع ابلاغ کو اس طرح کام کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے کے سربراہ نے اسی طرح عراق کے صدر جلال طالبانی سے بھی ملاقات میں ثقافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر بات چیت کی اور ایران کے تجربات کو عراقی ماہرین کو منتقل کرنے پر ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان نے تہران میں 10 مشترکہ دسویں مشترکہ فوجی کمیشن کے اجلاس کے اقدام پر دفاعی و فوجی تعاون کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان نے تہران میں دسویں مشترکہ فوجی کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر دفاعی و فوجی تعاون کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جنرل راشد بن سیف بن اشید کی قیادت میں ایران کا دورہ کرنے والا عمان کا فوجی وفد منگل کی شام واپس لوٹ گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیدار جنرل مصطفی سلامی نے منگل کی شام مشترکہ نشست کے اختتام پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونوں ملکوں کی بحریہ اسی سال مشترکہ فوجی مشقیں منعقد کریں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران اور عمان کے فوجی وفود میں مذاکرات کے دوران فریقین نے علاقے میں قیام امن اور اس سلسلے میں باہمی تعاون پر اچھے معاہدے کیے ہیں۔ عمان کے فوجی وفد کے سربراہ جنرل راشد بن سیف بن اشید نے منگل کی شام نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ فوجی نشستوں کا انعقاد دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ عمان کے فوجی وفد نے اسی طرح ایران میں اپنے 4 روزہ قیام کے دوران پاسداران انقلاب فوج کی بحریہ کے کمانڈر سے ملاقات اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل علی فدوی نے عالمی توانائی کی ضرورتوں کی تکمیل میں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کی اہمیت کی سمت اشارہ کرتے ہوئے اس علاقے کو اسٹریٹجک اور ایک طرح کی جغرافیائی خصوصیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں قیام امن تمام علاقائی ممالک کے مفاد میں ہے۔ اس ملاقات میں جنرل راشد بن سیف بن محسن اشیدی نے بھی سپاہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے تعلقات میں فروغ و استحکام پر زور دیا۔
ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے درمیان ویانا میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کو دونوں فریقوں نے مثبت قرار دیا ہے۔
آئی اے ای میں ایران کے مستقل مندوب علی اصغر سلطانیہ نے ان مذاکرات کے اختتام پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان باقی بچے تصفیہ طلب معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنے کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ علی اصغر سلطانیہ نے کہا کہ ایران اور آئی اے ای کے درمیان مذاکرات آئندہ پیر کو بھی ہوں گے۔ یاد رہے کہ ایران اور آئی اے ای نے ویانا میں اپنے مذاکرات کا نیا دور گزشتہ پیر سے شروع کیا تھا۔ ان مذاکرات کا مقصد ابہامات کو برطرف کرنا اور ایجنسی کے ممکنہ سوالات کا جواب دینا تھا۔ مذاکرات کے دوران دو طرفہ تعاون اور ایجنسی کے ممبر ملکوں کے حقوق کے سلسلے میں آئی اے ای کی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے طریقوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں موضوعات پر مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان معاملات پر ابہامات کا برطرف ہو جانا ایران کے ایٹمی معاملے کو ایک سیاسی معاملے بنا دیے جانے کے عمل کو ختم کر سکتا ہے، جس کو بہانہ بنا کر ایران پر مغرب کی طرف سے غیر قانونی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ تعاون، جس میں خاص طور پر ایران کی طرف سے کافی آگے بڑھ کر تعاون کیا جاتا رہا ہے اور جس کی مثال کسی بھی ممبر ملک کی طرف سے نہیں ملتی، اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ ایران این پی ٹی کا ایک ذمہ دار ممبر ملک ہے۔ اسی لیے کسی بھی بہانے سے ایران کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ایجنسی اور این پی ٹی کے سبھی ممبر ملکوں کے حقوق واضح طور پر این پی ٹی اور ایجنسی کے چارٹر میں بیان کیے گئے ہیں، جن کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سب پر آیا ہے کہ ایجنسی بھی فنی مسائل میں ممبر ملکوں کو مدد پہنچانے کی پابند ہے تاکہ سبھی ممبر ممالک پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکے۔ اسی لیے ایجنسی کے ساتھ ایران کے مذاکرات دو طرفہ فنی اور قانونی تعاون کے دائرے میں ہی انجام پا رہے ہیں۔ البتہ 5 سال قبل بھی ایران اور آئی اے ای نے ایک اصولی اتفاق کیا تھا، جس میں ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر طرح کے شبہات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس نے پارچین ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ ایران ایسا کرنے کا قانونی طور پر پابند بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے وعدے کے مطابق ایجنسی کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے تحت اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس وقت بھی ایران اور ایجنسی کے مذاکرات کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک معین وقت کے تحت فریم ورک تیار کیا جائے۔ بہرحال اس بات پر اتفاق کہ آئندہ پیر کو بھی مذاکرات جاری رہیں گے، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ فریقین آپسی مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران کے سلسلے میں ایجنسی کی طرف سے سیاسی طور پر جو دعوے کیے گئے ہیں ان کو حل کرنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس درمیان ایران اور 5+1 گروپ کے دوسرے دور کے مذاکرات بھی آئندہ ہفتے یعنی 23 مئی کو بغداد میں ہونے والے ہیں۔ یہ وہ مذاکرات ہیں کہ جن کے پہلے دور کے بارے میں جو استنبول میں ہوئے تھے، ماہرین کا خیال ہے کہ مثبت اور مفید رہے ہیں۔
ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایٹمی توانائی سے استفادے کا دفاع کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ایٹمی انرجی ہندوستان کے لیے توانائی کا اہم ذریعہ ہے اور اسے نظر انداز کرنا ہندوستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اسی کے ساتھ ایٹمی بجلی گھروں کے تحفظ پر حکومت کی خصوصی توجہ و پابندی پر زور دیا۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ فوکوشیما حادثے کے بعد ان کے حکم سے ہندوستان کے 20 ایٹمی بجلی گھروں میں سیکورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ یاد رہے کہ جاپان کے ایٹمی بجلی گھر فوکوشیما کو سونامی سے پہنچنے والے نقصان کے بعد اس ملک میں ایٹمی المیہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایٹمی انرجی سے استفادے پر سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ کراچی میں جاری تشدد میں مزید ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ خبروں کے مطابق بدھ کے روز کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں مسلح افراد نے ایک سیاسی کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر شاہ لطیف ٹاؤن میں ہینڈ گرینیڈ کے ایک حملے میں 4 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز بھی متحدہ قومی موومنٹ کے 3 اراکین سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سن 2011 سے کراچی میں جاری تشدد میں اب تک 1700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمن میں سیکورٹی فورسز اور القاعدہ کے رکن کہے جانے والے حملہ آوروں کے درمیان جھڑپ میں 16 لوگ مارے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ابین صوبے میں ہونے والے جھڑپوں میں القاعدہ کے مبینہ 13 اراکین اور 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ منگل کے روز بھی اس علاقے میں ہونے والی جھڑپ میں 12 عام شہری اور 24 مسلح حملہ آوروں سمیت 44 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جعار نامی شہر میں فوجی طیاروں کے حملے میں 2 مسلح افراد اور 8 عام شہری مارے گئے تھے۔ یمن میں القاعدہ کی طرف منسوب مسلح افراد نے عوامی انقلاب کے بعد مرکزی حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کے موجودہ صدر عبدالرب منصور ہادی نے، جنہوں نے 2 سال کے لیے عبوری صدر کے طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یمن سے شدت پسند گروہوں کو ختم کر دیں گے۔ اسپین میں ہزاروں مظاہرین نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جلوس نکالا ہے۔ میڈرڈ سے موصولہ خبروں کے مطابق اسپین کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگوں نے منگل کی رات 15 مئی کی تحریک کی پہلی سالگرہ کے موقع پر سڑکوں پر اتر کر حکومت، معاشی کفایت شعاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نعرے لگائے۔ میڈرڈ میں عوام نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ بارسلونا میں لوگوں نے شہر کے اہم بینکوں کے سامنے اجتماع کر کے قسطوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بینکوں کی جانب سے لوگوں کے گھروں کو ضبط کیے جانے کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ بحران کے اصل ذمہ دار ملک کے بینک ہیں۔ وہ مظاہرین نے ملک کے مالی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بے روزگار اور غریب عوام پر دباؤ کم کریں۔ اسپین کے دوسرے شہر والینسیا میں بھی وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور مظاہرین انقلاب کے نعرے لگا کر حکومتی پالیسیوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اسپین میں گزشتہ سنیچر سے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں۔ بحرین کی انقلابی تحریک منامہ سمیت پورے ملک میں بحرینی اور سعودی فوجیوں کے تشدد کے باوجود عوامی مظاہرے۔ فلسطین پر قبضہ سب سے بڑا ظلم ہے، نئی دہلی میں مسئلہ فلسطین اور عالم اسلام سمپوزیم۔ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے کے سربراہ کا دورہ عراق، دونوں ملکوں کے ثقافتی روابط میں فروغ پر زور۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔